আল্লাহর দিকে দরুদ ভেজে গো মুহাম্মদ ও আলি মুহাম্মদ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين एक बार फिर दुरूद भेजे मोहम्मद व आलम अल्लाहु अकबर सबसे पहले तो खुदा ने तआला का इंतहाई शुक्र है उसने हमें और आपको तौफीक दी हम अपने बारे में अपने दीन के बारे में और फिक्र कर सोचें समझें और बिला शक शुबा इंसान के कमालात में से एक कमाल है कि वह अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करे इस जद्दोजहद में अपना वक्त लगाए। शायद कह सकते हैं कि आप इस वक्त जो काम अंजाम दे रहे हैं अगर मैं और आप खुलूस नीयत से अंजाम दें वाकई चाहते हैं कि अपने आप को दीन खुदा से नज़दीक करें ये ज़िंदगी का अहम तरीन काम है हम कह सकते हैं। ज़ाहिर है कि इसमें दो शराइत हैं एक बात तो ये कि खुलूस से अंजाम पाए दूसरी शर्त यह है कि वाकई हम दीन खुदा से नज़दीक हो सकें कोई और गरज ना हो हमारे लिए। इस एतबार से ये काम इंतहाई अहम काम है और जैसे कि हमारे इस स्पीच से पहले आपके सामने आपके अंजुमन के सदर बयान कर रहे थे कि मुतअद्दिद मुश्किलात आपकी सोसाइटी के अंदर जारी हो रही हैं इस हवाले से आप लोग ज़ाहिर इस मामले में परेशान हैं आपके जो ज़िम्मेदार लोग हैं कि इन मुश्किलात को कैसे हल करना है। इब्तदान इन्होंने हमसे तस्करा किया था कि इस तरह की मुश्किलात हमारे सामने हैं और उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं तो हमने इनसे अर्ज़ किया कि आप थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर के अंदर चीज़ों को देखें और इस खातिर इस गुफ्तगू का मौजू मकसद हयात रखा गया। यहाँ तक आने के बाद अब मैं ये एहसास कर रहा हूँ कि इसके ऊपर हम तफसील से बात कर लें हमारे पास तकरीबन 50 मिनट हैं और इसके ऊपर हम तफसील से बात कर लें कि हम चाह क्या रहे हैं ये काम कैसे अंजाम देना चाहते हैं आपकी सोसाइटी के अंदर आपकी कम्युनिटी के अंदर कुछ मुश्किल हैं उन मुश्किल को हल करना चाहते हैं इसका हल होगा कैसे आया उसी तरह होगा जैसा कि मिसाल के तौर पर कोशिश की गई है अब तक आपने जो काम इस सिलसिले में अंजाम दिए वो आपके सामने मौजूद है यहीं कि नहीं कोई और तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा वो जगह कहाँ है जिसको तब्दील करना पड़ेगा इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे इससे हमारा बैकग्राउंड बन जाएगा और उस बैकग्राउंड के ऊपर फिर वो जो हल हमारे जहन में आ रहा है वो हल हम आपकी खिदमत में पेश कर सकेंगे कि जो आपके सामने अभी ऐलान हुआ इन्होंने पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया वो इस वजह से था कि कुछ आपके दोस्त अहबाब ने एक रुखा भेजा जिसके ऊपर लिखा था कि आपने खुद वक्त की पाबंदी नहीं की ये एतराज़ बिल्कुल बजा एतराज़ है कि अगर एक एसोसिएशन इस बात की जिम्मेदारी ले रही है कि वो माशरे के अंदर इस्लाह करेगी और ख़ुद उस कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ दे जिसकी वो खुद करेक्शन करना चाहती है तो फिर वो इस्लाह नहीं कर सकती तो पहला तो हमने इनसे अर्ज़ किया कि पहला काम आप ये कीजिए इनसे पूछा कि आप कितना जुर्माना लगाते हैं वक्त की पाबंदी ना होने का इन्होंने कहा 10,000 रुपये मैंने कहा पहले तो आप ख़ुद कबूल कीजिए कि आप 10,000 रुपये फ़ाइन देंगे ताकि आप खुद उस चैनल के अंदर तो आइए पहले जिसको आप सही करना चाह रहे हैं अगर आप खुद ही अपने हाथ से तोड़ देंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है आप सही कर भी नहीं पाएंगे। एक तो ये हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने संदा पेशानी के साथ इसको कबूल किया अहम जो है वो दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले अच्छा इसमें अहम 10,000 रुपये नहीं है जाहिर है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है यहाँ पर असल अहम ये है कि हम इस बात को कबूल करना सीख लें कि हम जो गलती करेंगे उसकी गलती को भी कबूल करेंगे। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से ये चैप्टर निकाल दे कि वो अपनी गलतियों के ऊपर सीखना बंद कर दे तो उसके अंदर फिर कोई कमाल हासिल नहीं हो सकता वो जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा शायद और ज़्यादा बुरा हो जाएगा। ये पॉजिटिव है कि उन्होंने फौरन इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये करेक्शन होनी चाहिए और उसको उन्होंने कर लिया। अच्छा अब मेरे सामने दो तीन रास्ते हैं ایک راستہ تو یہ ہے کہ 50 منٹ میرے پاس ہیں. آپ جانتے ہیں ایک بولنے والے کے لیے 50 منٹ ٹائم پاس کروانا کوئی مشکل کام نہیں. میں 50 منٹ آپ کے ایسے گزروا سکتا ہوں جس میں آپ سب انتہائی ہنسی خوشی 50 منٹ گزار لیں گے. صرف ایک مشکل ہے, یہ کہ مشکل حل ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے. اچھا, اب میری کوشش یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک سوچا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا مزید بہتر بنواؤں, اپلفٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. کچھ چیزیں آپ نے پہلے سے سوچی ہوئی ہیں, اسی کو میں بولتا چلا جاؤں تو آپ سب کا ٹائم ضائع ہو گیا, میرا وقت بھی ٹھیک ٹھاک ضائع ہوا ہے. یعنی مثلا جو میرا ٹوٹل ڈیوریشن آپ کے اس پروجیکٹ کی وجہ سے, اس ایک تقریر کی وجہ سے جو میرا ٹائم لگا ہے, کم از کم 36 گھنٹے ہے. تو پہلے تو مجھے اپنے آپ سے یہ جسٹیفائی کروانا ہوگا کہ 36 گھنٹے جو میں نے ٹائم لگایا ہے اس کے اوپر, یہ لگایا ہی کیوں ہے, صحیح ہے؟ تو اس کے بعد پھر آپ جو 100 افراد یہاں پہ تشریف فرما ہیں, ظاہر ہے کہ آپ اپنی تفریح کے وقت کے عنوان سے یہاں نہیں آئے. آپ تفریح کرنے نہیں آئے یہاں پر, آپ ٹائم دے رہے ہیں تو آپ کو سیریس اس کا آؤٹ پٹ چاہتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں تک آپ نے سوچا ہے اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا اضافہ کیا جائے آپ کی مشکل کی طرف, حل کی طرف جانے کے لیے. اچھا, اس دوران یہ ہوگا کہ ظاہر ہے سب کی جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا, کچھ لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں کچھ لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, تو ہم لوگوں کو ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس بیلنس کو کریٹ کرنے کے لیے ہم کچھ مقدمہ ٹائم کے طور پہ گزارتے ہیں. یہ جو میں نے ٹائم گزارا ابھی 5-7 منٹ, وہ اسی لیے تھا تاکہ آپ کو اعتماد حاصل ہو اور ان لوگوں کے ذہنوں کو بھی ہم تھوڑا سا اوپر لانے کی کوشش کریں. اچھا, اب میں مقصد حیات تو عرض کروں گا, لیکن چونکہ اتنا اوپنلی بات ہو چکی ہے کہ آپ کی کچھ مشکلات ہیں جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا میں اس بات کے اوپر عرض کر دوں کہ ہم مشکل کو حل کرتے کیسے ہیں, یہ ٹاپک ہوتا کیسے ہے, یہ میڈیکل میں, میڈیکل سائنسز میں کیسے ہوتا ہے, بزنس میں آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں, آپ پریکٹیکل بزنس کے ایکسپرٹ ہیں, آپ لوگ اس کو کیسے کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو میری فیلڈ سوشل سائنسز ہے, سوشل پولیٹیکل سائنسز میں میری ایکسپرٹیز ہیں دین اسلام کے علاوہ, تو ہم لوگ سوشل سائنسز میں اس کام کو کس طریقے سے انجام دیتے ہیں, تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ کے اوپر آرائز پیش کریں گے, اور اس کے بعد مقصد حیات اور ان تمام کا نتیجہ یہ ہو کہ مشکل حل ہونے کی طرف جائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مشکل کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت جلدی مشکل نظر آ جاتی ہے, جو ابھی نہیں آئی تھی, ظاہر نہیں ہوئی تھی, ہمیں نظر آ جاتی ہے. اس کو پکڑنا بہت آسان ہے چونکہ آپ کو مشکل پہلے ہی نظر آ گئی. جو شیخ سعدی نے اپنے ایک کہاوت کے اندر کہا, انہوں نے کہ اگر پانی کسی چشمے سے نکلنا شروع ہوا ہے تو ایک پھاوڑا پانی مٹی ڈال دو تو وہ رک جائے گا, لیکن ایک دفعہ وہ بہنا شروع ہو گیا تو اب ہاتھی بھی لگاؤ گے تو نہیں رکے گا. اگر ایسا ہوتا کہ آپ کو مشکل جلدی نظر آ جاتی اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہوتی تو مقابلہ آسان تھا, اب دیر ہو چکی ہے. کیوں؟ اب تو اس بیماری کے جتنے نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے, اب میڈیکل سائنسز میں دیکھیے گا, ایک دفعہ ہوتا ہے آپ کو دل کا عارضہ شروع ہوا ہے, ابھی شروع ہوا تھا, آپ نے کوئی ٹیسٹ کروا لیا اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو عارضہ ہو گیا ہے, ظاہری طور پہ کچھ ظاہر نہیں ہوا ہے ابھی, ابھی نہ آپ کا سانس پھولتا ہے نہ آپ کے دل میں درد ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوا ہے, لیکن ٹیسٹ کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے اندر کوئی عارضہ ہے. اس کا مقابلہ آسان ہے. ایک دفعہ ایک آدمی جس کو پہلا اٹیک ہو چکا ہے, اب داستان بہت سخت ہے. کیوں؟ بیماری کا اظہار ہو چکا ہے. ہم جس بیماری کو ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں اس کا اظہار ہو چکا ہے, اب پہلے مرحلے میں نہیں ہے, آپ تیسرے چوتھے مرحلے میں آ چکے ہیں. اس کی تشبیہ اس طرح سے ہے کہ میرے بھائی کو ایک زمانے میں ہیپیٹائٹس ہو گیا تھا, تو اس نے کہیں ہمارے چچا کو بلڈ ڈونیٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس کو ہیپیٹائٹس ہے, ہیپیٹائٹس سی کا, لیکن بہت ارلی سٹیج تھا, ابھی کچھ نہیں تھا اور پتہ چل گیا کہ ہو رہا ہے, تو ہم علاج کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن اگر ایک دفعہ اس کا لیور ڈیمیج ہو جاتا پھر کچھ نہیں ہو سکتا تھا, یا اگر ہوتا تو بہت سختی سے ہوتا. اب اس کو اگر یہاں پہ استعمال کریں, آپ کی سوسائٹی کا لیور ڈیمیج ہو چکا ہے اس بیماری کی وجہ سے, اب آپ علاج کرنے آئے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہے. اچھا, اب اس میں ایک بات کنفرم سوچ لیجئے, اگر اسٹارٹنگ پوائنٹ پر آپ علاج کرنے جاتے ہیں تو کچھ آسانی سے علاج کر لیتے, اب سخت ہوگا, اب آپ کو اس کی باقاعدہ قیمت پے کرنی پڑے گی. قیمت ظاہر ہے ہمیشہ پیسے میں نہیں ہوتی, قیمت بہت سخت چیزوں کے اندر بھی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ آپ ایک بیماری کا علاج کرنے ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور وہ آپ کو چند ٹیبلٹس دیتا ہے اور پیچیدہ ہو جائے گا, چند ٹیبلٹس دیتا ہے آپ کی مشکل کو حل کر لیتا ہے. ایک دفعہ بات وہاں تک پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کا آپریشن ہوگا, آپریشن بھی بہت رسکی ہوگا, پھر بھی نہیں معلوم حل ہوگا یا نہیں ہوگا. سوشل سائنسز میں ایسا ہی ہے. آپ کی سوسائٹی میں اس بیماری کے سارے جلوے ظاہر ہو رہے ہیں, مثلا بقول آپ کی خود کہ سب سے بڑا جلوہ اس کا کیا ہے, ہیومن ریلیشن شپ قربان ہو رہے ہیں. ہیومن ریلیشن شپ کہاں قربان ہو رہے ہیں, آپ کے یہاں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے. یہ بہت بڑا انڈیکس ہے, بہت بڑا انڈیکیٹر ہے سوشل سائنسز کے اندر. کیونکہ جب بھی ہم سوشل سائنسز کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کنسٹرکشن کے اندر بات کرتے ہیں تو ایک اینٹ آپ کا یونٹ ہوتا ہے, جب ہم سوشل سائنسز کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں تو فیملی ہمارا یونٹ ہوتا ہے, اور فیملی میں جو اسٹرینتھ ہے, جو اس کا سیمنٹ ہے, وہ نکاح ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہے. اگر یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے بلڈنگ کولیپس کر گئی ہے, اس کا مطلب بلڈنگ کولیپس کر گئی, اور یہ ٹوٹ رہا ہے, بار بار ٹوٹ رہا ہے, بار بار طلاق ہو رہی ہے اور طلاق بڑھ رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, آپ کی سوسائٹی کی بلڈنگ کولیپس کر رہی ہے. اچھا اب یہ نہیں ہے کہ ابھی پانی آنا شروع ہوا ہے, نہیں, پانی جا چکا ہے, سیمنٹ بہہ چکا ہے, دیواریں گر رہی ہیں, اب بہت دیر ہو چکی ہے. اب آپ علاج کرنے پہ آئے تو آپ آلریڈی بہت دیر کر چکے ہیں. اچھا اب آپ یہ کہیے کہ ہمیں کوئی سستا سا حل بتا دیں, اب کوئی سستا حل نہیں ہے, اب سارے حل مہنگے ہیں, اب سب کی قیمت ہے. دبئی میں ایک دوست کے ویئر ہاؤس کے اندر آگ لگ گئی, ویئر ہاؤس میں آگ لگ گئی, سب کچھ ڈیمیج ہو گیا, کروڑوں روپے کا سامان جل گیا. تو اس نے اسٹرکچرل انجینئر کو بلایا, اتفاقاً میں اس وقت وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. اس نے اسٹرکچرل انجینئر سے کہا کہ دیکھو مجھے یہ ویئر ہاؤس بیچنا ہے, صحیح ہے, مجھے اس کو دوبارہ سے نہیں بنانا ہے, اس میں کچھ ایسی رینوویشن کرنی ہے کہ یہ بک جائے. اس نے ایک بیم دکھایا جو اوپر لوہے کا بیم جا رہا تھا, وہ بیم کرو ہوا ہوا تھا. کہنے لگا سر بیم کرو ہوا ہوا ہے, اس میں رینوویشن نہیں ہونی ہے, ری اسٹرکچرنگ ہونی ہے. کرو ہوئے ہوئے بیم کے اوپر عمارت نہیں بنتی ہے, آپ عمارت گرا دیں گے. تو اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا, اگر آپ ٹوٹی ہوئی بلڈنگ میں دوبارہ سیمنٹ لگانے کی کوشش کریں گے بلڈنگ کھڑی نہیں ہوگی. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا آپ کی ریکنسٹرکشن کہاں سے ہونی ہے. تو اس بات کے اوپر مطمئن رہیے گا کہ اگر آپ سے یہ کوئی کہے کہ میں تمہیں دو چار جملے بولتا ہوں, ان دو چار جملوں پہ عمل کرو, معاملہ حل ہو گیا, نہیں معاملہ حل نہیں ہوگا. اچھا اب یہاں پر ہم ایک تشبیہاً ایک چیز استعمال کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے پیچ ورک. پیچ ورک, یہ جگہ پھٹ گئی ہے, یہاں پہ ایک پیچ لگا دیا جائے, آپ پیچز لگا کے مشکل حل نہیں ہوگی, اب پیچ ورک کا ٹائم نہیں ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس کا ٹائم نہیں ہے. اچھا اگر آپ اس کو ریئلائز کر لیں کہ بھائی اب پیچ ورک نہیں ہوگا ہے, اب کوئی بنیادی کام کرنا پڑے گا, تب آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ کے نزدیک اس مشکل کی قیمت کتنی ہے, کتنی قیمت پے کرنی ہے آپ نے. ہمارے پاس جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے, اگر کوئی ہمیں حل کی قیمت چیز کی قیمت سے زیادہ بتائے ہم قبول نہیں کرتے. میری گاڑی فرض کر لیجئے 6 لاکھ کی ہے, کوئی مجھے حل بتائے 5 لاکھ کا, تو میں کہتا ہوں بھائی میں احمق نہیں ہوں, 6 لاکھ کی گاڑی پر 5 لاکھ کا حل نہیں لگا سکتا. لیکن اگر میری گاڑی اینٹیک ہے, اس کی قیمت 90 لاکھ ہے, اور اس پر کوئی 5 لاکھ کا حل دے تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا. آپ پہلے ایک بات سوچ لیجئے, آپ کے نزدیک اس مشکل کی قیمت کتنی ہے, کیا ذہن میں کوئی آپشن ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے, پہلے اس کو سوچ لیں. کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں یہ آپشن ہے کہ جو کچھ ہے یہ چل سکتا ہے, تو پھر ہم جیسے آدمی سے حل لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم جو حل دیں گے وہ قیمتی ہوگا, مہنگا ہوگا. اور اگر آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ یوں ہی چل سکتا ہے, بسم اللہ چلائیے, شاید 25 سال کے بعد آپ قیمت پے کرنے کو تیار ہو جائیں, لیکن اس وقت تک بلڈنگ ختم ہو چکی ہوگی. اس کو سوچ لیجئے گا پہلے سے. تو پہلے آپ اپنے اندر اسسمنٹ کر لیجئے کہ آپ کی جو مشکل ہے یہ آپ کے نزدیک کتنی بڑی مشکل ہے, آپ اس میں کیا تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے قیمت کہتے کسے ہیں, سوشل سائنسز میں قیمت کسے کہتے ہیں. گاڑی میں قیمت پیسہ ہے, گھر میں قیمت پیسہ ہے, بزنس میں قیمت پیسہ ہے, اور ریپوٹیشن بھی ہے. اس معاملے میں سوشل سائنسز میں قیمت کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. سوشل سائنسز میں جو قیمت ہے وہ آپ کا سوشل بیہیویئر ہے, دوسرا آپ کا وے آف تھنکنگ ہے. آپ کو اپنا پورا سوشل بیہیویئر چینج کرنا پڑتا ہے, پورا مینٹیلٹی جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے یہ چینج کرنا پڑتا ہے. یہ سب سے بڑی قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے. مثال کے طور پر ابھی پھر ذرا نزدیک لاتے ہوئے, آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے, تو میں آج کل بڑے بڑے لوگوں سے مل رہا ہوں کہ بھائی پاور کا جو ایشو ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. تو جن لوگوں نے رینیوبل پہ کام کیا ان سے ملاقات ہوتی ہے, مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. تو ایک اچھا جواب ایک آدمی نے دیا, اس نے کہا کہ دیکھیے بھائی لوڈ شیڈنگ کا ایشو چند کریکشن سے حل نہیں ہوگا, اس کے لیے لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ لائف اسٹائل چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ پرابلم سالو ہوگی, اور اگر آپ نے لائف اسٹائل چینج نہیں کیا پھر یہ پرابلم سالو نہیں ہوگی. تو سوشل سائنسز میں بھی ایسی. ایک اور مثال دے دوں آپ کی خدمت میں. ایک دفعہ میں کسی ویب سائٹ کے اوپر گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ ویٹ کیسے کم ہوتا ہے, ویٹ کیسے کم ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا 30 دن میں ویٹ کم کر لیں, اتنے کلو یہ کر. اس نے بہت اچھا لکھا تھا, اس نے لکھا کہ آپ کو کوئی پلز کوئی ایکسرسائز اس وقت تک ویٹ کم نہیں کرے گی جب تک آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج نہیں کریں گے. آپ یہ کہیں کہ میں ویٹ بڑھانے کی ساری چیزیں کھاتا رہوں گا اور کوئی گولی کھا کر وزن کم کر لوں گا, نہیں ہوگا, اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ وہ نظام ہی نہیں ہے. اس میں بھی میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا, آپ کے یہ میں مائنڈ سیٹ چینج نہیں کروں گا, آپ ہمیں کوئی حل بتائیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ممکن نہیں ہے. اگر یہ بیماری آپ کے نزدیک اہم ہے تو آپ آئیے میدان میں آئیے, سولوشن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا, اس کو آپ فالو کر لیجیے. اگر آپ کے نزدیک اہم نہیں ہے چند سال اور دیکھیے. چند سال سوشل سائنسز میں 10-15 سال ہوتے ہیں, 10-15 سال اور دیکھیے, اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی نسل اس بیماری کے نتیجے میں کہاں پہنچی ہے. اگر پھر برا لگے پھر اس وقت آ جائیے گا, اس وقت کوشش کر لیں گے. لیکن میں مشورے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ کو یہ علاج 15-20 سال پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. اب کافی دیر ہو چکی ہے, ابھی آپ اس کو غنیمت جانیے, اب اس کو کریکشن کی طرف لے آئیے, ورنہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. اب مشکل کو پکڑنے کا طریقہ کار میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں پروگرام ہوا تھا, شاید آپ میں سے چند لوگ اس پروگرام میں شرکت کر پائے ہوں گے. اس میں ہمیں موضوع یہ دیا گیا تھا کہ آپ غربت کے حل پر بات کریں, غربت کے حل پہ بات کریں. اچھا, اب آپ کے اور ہمارے نزدیک غربت کا بہت آسان حل ہے, ڈونیشن, چندہ. اچھا, وہ جس طرح سے ڈونیشن جمع ہو رہا ہوتا ہے وہ خود غربت کا سبب ہے. ہمارے نزدیک وہ خود غربت کا سبب ہے, اس سے غربت حل نہیں ہو رہی ہے, آپ غربت بڑھا رہے ہیں. اچھا, آپ کے ذہن میں فوراً یہ آئے گا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ چندہ دے رہے ہیں امپلائمنٹ نہیں دے رہے اس کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے. نہیں, میں یہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا, میں مینٹیلٹی کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ذرا سا اس کے اوپر غور فرمائیے گا. اب اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جناب اعلان ہوتا ہے, چونکہ میں کئی دفعہ اس کو فیس کر چکا ہوں آپ کی کمیونٹی کے اندر اور اس پہ بہت کوڑ چکا ہوں اندر, تو میں آج موقع دیکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. صاحب اعلان ہوتا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر آپ کچھ ڈونیشن دیجئے تو آپ کا نام کا اناؤنسمنٹ ہوگا. تو اب جناب علی کسی نے اناؤنس کیا کہ میں 5 لاکھ روپے ڈونیشن دیتا ہوں. صاحب وہ 5 لاکھ روپے ڈونیشن دیا اور خواہ نہ خواہ نام بھی لیا گیا ہے, پیسے کی اماؤنٹ بھی بتائی گئی ہے, اس آدمی کو کچھ نہ کچھ پرومیننس ملے گی. نیچرلی یہ پرومیننس اس سے کہیں زیادہ ہوگی جو اگر میں 500 روپے دیتا. ظاہری طور پر شاید آپ کے درود کی آواز اتنی اونچی ہو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو آدمی 500 روپے دے گا اس کو وہ پرومیننس نہیں ملے گی, جو آدمی 5 لاکھ دیکھا اس کو پرومیننس ملے گی. اچھا, آپ نے اپنے اس عمل کے ذریعے کیا سکھایا معاشرے کو؟ آپ نے سکھایا کہ دولت چاہیے احترام کے لیے. اچھا, جب آپ نے یہ سکھا دیا تو اب آپ آگے کنٹرول نہیں کر پائیں گے کہ دولت صحیح طرح سے چاہیے یا غلط طرح سے چاہیے. احترام انسان کی فطری خواہش ہے. اگر احترام چاہیے تو دولت چاہیے, اب دولت چاہیے صحیح طرح سے چاہیے یا غلط طرح سے چاہیے، اس کا کیس آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، آپ نے تو اس کو دوڑ میں بٹھا دیا۔ اچھا، اب جب وہ دوڑ میں بیٹھ گیا تو چند لوگوں پر ظلم اور چند لوگوں پہ ستم کر کے دولت کمائے گا۔ اب جو یہ دولت کما کے ڈھیر لایا، اب آپ نے اس کو بھی احترام دینا شروع کر دیا۔ صحیح، آپ نے کوشچن نہیں کیا کہ تم صحیح طرح سے لائے تھے یا غلط طرح سے لائے تھے، اس نے بھی ڈونیشن دینا شروع کر دیا، اس کو بھی احترام ملنا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیے، آپ کے ڈونیشن دینے سے غربت بڑھی یا کم ہوئی؟ بڑھ گئی، کیونکہ آپ نے دولت کی حرص بڑھا دی نا۔ کچھ لوگوں کے اندر دولت کی حرص تھی دولت کے لیے، آپ نے دولت کی حرص دی احترام کے لیے، ریسپیکٹ کے لیے، سوشل اسٹیٹس کے لیے، تو آپ نے تو غربت بڑھا دی اس طرح سے۔ یہ جو آپ کی ایک ایک آپ کا طریقہ کار ڈکٹیٹ کرے گا کہ آپ غربت بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، آپ کا سیٹس کا ارینجمنٹ، آپ کا ڈیلنگ کا طریقہ کار، یہ سب طے کرے گا آپ غربت بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس پورے پروسیس میں غربت بڑھا رہے ہیں، آپ غربت کم نہیں کر رہے۔ کیوں؟ آپ اس ڈیپتھ کے ساتھ نہیں دیکھ رہے ایشو کو، آپ اس ڈیپتھ کے ساتھ نہ دیکھنے کی وجہ سے مشکل کا سبب بن رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ مجھے پہلے عرض کر دینا چاہیے تھا کہ اصل مشکل کا جب اصلی حل پیش کرتے ہیں تو اس میں مشکل کیا آتی ہے؟ مصنوعی حل آسان ہوتا ہے قبول کرنا، اصلی حل مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس میں انانیت پہ ضرب لگتی ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا نا آپ کے سامنے، میرے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ آپ مجھے حاجی کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ کو حاجی کہہ دوں، آپ بھی حاجی میں بھی حاجی، صرف ایک مشکل ہے، مشکل حل نہیں ہوئی ہے۔ صحیح، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے کیا ضرورت کہ میں آپ سے حاجی کا لقب لوں اور میں آپ کو حاجی کہوں، اگر آپ نے اتنی زحمت کی ہے کہ آپ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں تو مجھے اسٹریٹ فارورڈ بولنے میں کیا مشکل ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ میں سے چند لوگوں کو برا لگے گا، بھائی میں خدا کے سامنے آپ لوگوں کے برے اور اچھے لگنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں خدا کے سامنے اس بات کو ڈلیور کرنے کا ذمہ دار ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، جس کو ہم علم کہتے ہیں، علم دینے کا ذمہ دار ہوں، علم کے اچھے لگنے کا ذمہ دار نہیں ہوں میں۔ صحیح ہے، تو اب جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، آپ کا جو اوور آل پروسیس ہے وہ غربت کو کم کرنے کا نہیں ہے، وہ غربت کو بڑھانے کا ہے۔ اب یہ مشکل کی حل کی مصیبت ہے کہ مشکل کا حل آپ کی باس پریکٹسز کے اوپر جا کے ٹکرا جاتا ہے، اور آپ کو فوراً فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اسی پریکٹس پہ رہنا ہے تو آپ مشکل حل نہیں کریں گے، آپ مشکل بڑھا دیں گے، اور اس کو اگر آپ نے واقعی حل کرنا ہے آپ اپنی پریکٹس کے اندر کریکشن کر لیجیے۔ اچھا، اب ایک عام آدمی کے لیے بھی عادت تبدیل کرنا ٹھیک ٹھاک مشکل ہوتا ہے، اور ایک قوم کے لیے عادت تبدیل کرنا مصیبت ہوتا ہے، مصیبت ہوتا ہے کہ ایک قوم کی اجتماعی عادت تبدیل ہو جائے۔ اب دیکھیے، میں جرأت کر کے ایک اور عادت کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ صحیح، اس میں اس طرح سے کہ آپ اپنے بارے میں یہ سوچ لیجئے کہ آپ کی پرسنل پروجیکشن کس لیول تک ہونی ہے، پرسنلی آپ کو کس حد تک سامنے آنا ہے، اس بات کو پہلے سے طے کر لیجئے۔ میری فیلنگ یہ ہے آپ کا جو انجمن کا رسالہ ہے وہ ریگولرلی میرے پاس آتا ہے، صحیح ہے، اچھا، اس میں میں معمولاً یہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر اس کو پڑھ نہیں پاؤں تو کم سے کم گو تھرو ضرور کر لوں، ضرور کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک بات بہت پرومیننٹ ہے، پکچرز بہت زیادہ ہیں۔ کیوں زیادہ پکچرز؟ آپ کے پاس بہت فالتو پیسہ ہے کیا؟ آپ تصویروں کے اوپر اتنا وقت لگاتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں، تو پروجیکٹ کی تصویروں کے ساتھ انسانوں کی تصویریں کیوں لگاتے ہیں آپ، اور ان انسانوں کی تصویروں میں اپنے ہی ذمہ داروں کی تصویریں کیوں لگاتے ہیں آپ؟ کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے؟ آپ کی لاجک یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کام کیا؟ آپ نے اپنے لیے کیا تھا یا خدا کے لیے کیا تھا؟ کیوں اپنی تصویریں لگا رہے ہیں آپ؟ فالتو کا وقت ہے آپ کے پاس، فالتو کے پیسے ہیں آپ کے پاس، بھائی آپ پروجیکٹ کی تصویر لگائیے، پروجیکٹ کی ڈیٹیلز بتائیے۔ ایک رسالے کے اندر اتنی تصویریں، اور وہ بھی افراد کی، کوئی سینس نہیں بنتی۔ یعنی میرا جیسا آدمی جیسے ہی رسالے کو کھولتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک پوسٹر ہے، رسالہ نہیں ہے، یہ ایک بینر ہے۔ آپ اپنی شخصیت کی پروجیکشن کے لیے بینر کھولے ہوئے بیٹھے ہیں وہاں پر. رسالے میں کانٹینٹس کم ہیں، تصویریں زیادہ ہیں، تصویریں انسانوں کی زیادہ ہیں، پروجیکٹس کی کم ہیں. پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بھی آپ کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ اپنے لیے کچھ اور اسٹینڈرڈ بنائے بیٹھے ہیں، لوگ کسی اور طرح دیکھ رہے ہیں آپ کو. کم سے کم یہ وہ ایشو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جیسا آدمی پاکستان کے چپے چپے میں جاتا ہے، ملکوں ملکوں سفر کرتا ہے، لوگوں سے انٹریکشن کرنا ہمارا کام ہے، ہمیں لوگوں سے انٹریکشن کرنا ہے. چپے چپے کے آدمی سے، قوم قوم، نسل نسل، زبانوں زبانوں کے لوگوں سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو میں آپ کو مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیوں آپ اس ظلم کو ریئلائز نہیں کر رہے. یعنی اس اعتبار سے میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ اپنے بچپنے سے گزر رہے ہیں، قوم ہونے کے ناطے آپ سینئر نہیں ہوئے، آپ اپنے بچپنے اور لڑکپن سے گزر رہے ہیں. اگر آپ اپنے سینئر لائف میں ہوتے آپ یہ کام نہ کرتے. تو برائے مہربانی سوچیے، آپ مشکل ایجاد کر رہے ہیں. اتنی زیادہ پروجیکشن دے کر آپ صرف ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، مجھے کہ اب ہر ایک کو پروجیکشن کے لیے اس رسالے میں تصویریں لگوانی ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ کی ذہنی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں جو بہت پازیٹیو جگہوں پہ لگ سکتی ہیں. تو یہ مشکل کو پکڑنے کا ایک طریقہ کار یہ. اب آئیے بالکل ڈائریکٹلی آپ کی جو مشکل ہے اس کی طرف جاتے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. فرسٹ، اچھا یہ ہم نے ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا نہیں تھا جب ہم سے پہلی دفعہ کہا گیا تھا کہ ہم کچھ رسومات کے معاشرے میں پھیلنے کے اوپر بات کروانا چاہتے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو برادر، میں اس معاملے میں نہیں بولنا چاہتا، کچھ اور دوست احباب ہیں وہ معاشرتی رسومات کے اوپر زیادہ اچھی طرح سے بول سکتے ہیں، ان کو تم دعوت دے دو. تو اچھا میرے نقطہ نظر کیا تھا کہ میں کڑوا انسان ہوں، میں میٹھا آدمی نہیں ہوں اس معاملے کے اندر، تو میں اپنے کڑوے پن کے ساتھ بولوں گا تو آپ لوگ شاید قبول نہیں کر پائیں گے. تو میں نے کہا میں نہ آؤں، کوئی اور آئے تو وہ ذرا میٹھے انداز میں سمجھا دے، شاید معاملہ اچھی طرح نبٹ جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، موضوع آپ اپنی مرضی سے انتخاب کر لیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں. پھر ہم نے مقصد حیات رکھا یہ سوچ کر کہ اس کا اس سے لنک ہے جو ہم خاموشی سے بتا دیں گے. اچھا اب ہمارے آنے سے پہلے اتنا زیادہ مشکلات کے اوپر بات ہو گئی کہ ہمیں ڈائریکٹ اسی پہ آنا پڑ گیا. چلیے اس میں بھی اللہ نے کوئی مصلحت رکھی ہوگی، خیر رکھی ہوگی، ورنہ اگر ہم اتنا ڈائریکٹ نہ ہوتے تو یہ ساری باتیں نہیں کرتے جو ابھی گزشتہ 25 منٹ میں کی، یہ سب نہیں کرتے، ہم کسی اور طریقے سے داخل ہوتے میدان کے اندر. لیکن بہرحال اب جب ہو ہی گیا ہے تو پھر اس طرح سے لے کے چلتے ہیں. اچھا آپ کے سامنے مشکل کیا ہے؟ آپ کے سامنے مشکل یہ ہے کہ بھائی ساس سسر کے تعلقات جو ہیں وہ ساس سسر کے بہو کے ساتھ وہ اچھے نہیں جا رہے، طلاقیں بہت ہو رہی ہیں. آپ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جو شادی بیاہ کے اندر رسومات ہوتی ہیں جس کو آپ نے ایک لمٹ کے اندر رکھنا چاہا ہے، وہ لمٹ فالو نہیں ہو رہی ہے. اچھا آپ نے اس کے اوپر جرمانہ لگایا ہے، اس میں ایک اور مصیبت یہ آ رہی ہے کہ سامنے والا چاہتا ہے کہ سفارش وغیرہ کروا کے جرمانے کو کم کروا لے، یا بعض اوقات اصل جرمانہ دے دیتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس نے 15-20 لاکھ روپے ویسے ہی خرچ کر دیے تو 50-60 ہزار روپے اور خرچ کرنے میں اسے کوئی آر محسوس نہیں ہوتا. اچھا ممکن ہے یہ کیس بھی ہو کہ جرمانہ دے کے فخر بھی فیل کرے، بھائی ہم نے جرمانہ دیا، ٹھیک ہے ہماری مرضی، ہم نے دے دیا، ہمارے پاس طاقت تھی ہم نے دے دیا، صحیح ہے. اچھا یہ ساری آپ کی پرابلمز ہیں. اب سوال یہ ہے یہ پرابلم آ کیوں رہی ہے؟ صحیح ہے، ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ پکچر لگانے سے آ رہی ہے. آپ نہیں مانیں گے کہ اس کا پکچر سے کیا تعلق، اس کا پکچر سے کیا تعلق. اب ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اب ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے، میکینزم کیا ہے، انسان کا دماغ سوچتا کیسے ہے، وہ اس طریقے سے. اچھا اب اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ آپ سادہ طریقے سے شادی بھی کر سکتے تھے، آپ نے اتنا لمبا چوڑا کام کر ڈالا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ اچھا کیا اس کا ہدف لوگوں کو وہ کھانا کھلانا ہے، وہ پرٹیکولر ڈش کھلانا اس کا ہدف ہے؟ نہیں، ڈش کھلانا اس کا ہدف نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس میں سے وہ آئیں گے جن کا اس ڈش کھانے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں بیماریوں کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے اس نے ان مہمانوں کے لیے کو کھلانے کے لیے یہ ڈش نہیں بنائی ہے، صحیح ہے نا، کیونکہ وہ کھا ہی نہیں سکتے بیماریوں کی وجہ سے، بہت ساری چیزیں ایسی. اچھا اس نے یہ اتنا سب کچھ کیا کیوں ہے؟ کھلانے کے لیے نہیں کیا ہے، سیٹسفیکشن کے لیے کیا ہے، اپنے اندرونی تسکین کے لیے کیا ہے. اچھا اس کو اتنا ڈرامہ کرنے سے اندرونی تسکین کیوں مل رہی ہے؟ ہاں اس کی ایک نیچرل خواہش ہے. نیچرل خواہش کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے, اپنی طاقت کا شو آف کرنا چاہتا ہے, اپنے فائنینشیل اسٹیٹس, اپنے سوشل اسٹیٹس, اپنی پرسنالٹی کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے. اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ثابت کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں یہ کام کروں. اچھا بالکل یہ وہی لاجک ہے جس کے تحت ایک پولیٹیشین بڑا سا اسکواڈ لے کے چل رہا ہوتا ہے, آگے بھی لائٹ پیچھے بھی لائٹ, آگے بھی سائرن پیچھے بھی سائرن. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے میں ہوں. ہر ایک شخص اپنے آپ کو ثابت کرنے کی جدوجہد میں کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ استعمال کرتا ہے. یہ آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے. اچھا اب آپ نے کہا میں جرمانہ لگاؤں گا, اس نے کہا کوئی بات نہیں میں جرمانے کے ذریعے بھی اپنے آپ کو ثابت کروں گا, 50,000 روپے دوں گا, اس سے اور ثابت ہوگا کہ میرے اندر طاقت ہے. تو آپ کا انسٹرومنٹ فیل ہو گیا, آپ نے جو ٹول نکالا تھا صحیح کرنے کا وہ ٹول فیل ہو گیا. اب کیا کریں؟ اگر آپ نے قانون کے ذریعے سے حل کرنا چاہا ہے تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ اگر انسان کی مینٹیلٹی غلط ہو تو دنیا کا کوئی قانون اس کو صحیح نہیں کر سکتا. قانون ایک دائرے میں رکھنے کے لیے, اندر سے کریکشن کرنے کے لیے نہیں ہوتا. قانون جبر کر کے دائرے میں رکھتا ہے, اندر سے کریکشن نہیں کرتا. وہ آپ کو کہیں اور سے کرنی ہوتی ہے. اب آپ قانون بناتے رہیے, یہ اس دائرے میں کبھی پھنسیں گے کبھی توڑیں گے, کریکشن نہیں ہوگی, قانون سے کریکشن نہیں ہوتی. اچھا کریکشن ہوگی کہاں سے؟ مائنڈ سیٹ چینج کرے, مائنڈ سیٹ چینج کرے. اس کو خود نمائی کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس کو خود نمائی کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیوں اس نے یہ چاہا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ثابت ہو؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیوں اس کے نزدیک انسان اہم ہے. اچھا اگر اس کے نزدیک خدا اہم ہوتا پھر کیا ہوتا؟ پھر اس کو مطلقاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, اتنی ہی پرواہ ہوتی جتنا خدا نے چاہا تھا, بس اس سے زیادہ پرواہ نہ کرتا. یہ جو غیر معمولی لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے, اس کے اندر خدا قدرے کم اہم ہے. اگر اس کے لیے خدا اہم ہوتا ہرگز لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا, خدا کو اہمیت دیتا. اچھا آپ کہیں گے کہ جس آدمی نے یہ کام کیا ہے وہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, 50 سال سے عزاداری کر رہا ہے, کیسے کہہ سکتے ہیں خدا اس کے لیے اہم نہیں ہے؟ یہ انسانوں کے اندر کا ایک اور کرائسس ہے. ہر چیز کو ٹول بنا لیتے ہیں اپنی خود پسندی کے لیے. تو ممکن ہے کہ میرے جیسا خطیب, میرے جیسا مقرر, ذاکر مجلس پڑھنے کو ٹول بنائے اپنی خود پسندی کے اظہار کے لیے. یہ تو انسان کا دماغ ہے, کسی بھی چیز کو لے لے گا. ممکن ہے قاری قرآن تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی انانیت کو تسکین دے. ممکن ہے ایک نعت پڑھنے والا یہ کام کرے, مقرر یہ کام کرے, اس بزنس مین یہ کام کرے, ایک عام آدمی یہ کام کرے, یہ سب ہو سکتا ہے. تو اب آپ کو جا کے چیک کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کی اصلی پرابلم کیا ہے. اس کی اصلی پرابلم یہ ہے کہ اس کو خدا کی اہمیت ثابت نہیں ہوئی ہے, اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ خدا اہم ہے. اچھا اب ایک اور مشکل ہے, محبت تو چاہیے اسے, احترام تو چاہیے. بھائی ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں خدا اہم ہے, لیکن محبت اور احترام تو چاہیے اسے. ہاں چاہیے, لیکن اس کو یہ سمجھنا پڑے گا, ایک باریک نقطہ ہے, کہ محبت اور احترام دلوانے والا بھی خدا ہے, بندے نہیں دے سکتے. اس کو ہم کہتے ہیں توحید. اچھا اب مشکل کیا ہوئی؟ مشکل بہت واضح ہے, اس سوسائٹی کی توحید کمزور ہے, اس سوسائٹی کی توحید کمزور ہے. اگر توحید مضبوط ہوتی تو خدا آن ٹاپ ہوتا. اگر خدا آن ٹاپ ہوتا بندوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیتا. اگر بندوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیتا تو بس وہ کرتا جو خدا نے چاہا تھا, پھر یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر یہ خود نمائی کہاں رہتی ہے؟ حضرت سلمان فارسی خود نمائی کریں گے؟ حضرت ابو ذر خود نمائی کریں گے؟ نعوذ باللہ تعالی. وہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کو خود نمائی کی ضرورت بھی نہیں تھی. کیوں کریں؟ کیا ان کو احترام نہیں چاہیے تھا؟ ان کو رب کی طرف سے احترام کافی نظر آ رہا تھا, بندوں کے احترام کی ضرورت نہیں تھی انہیں. انہوں نے اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا تھا کہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے. باقی سب فضول ہے، باقی سب بے غرض، کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے آپ کو. ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، ہم جیسوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ عزت بندوں کے دلوں میں خود ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ہمارے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں اپنی عزت ڈال سکتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم خدا کے عزیز بن جائیں تو خدا ہماری عزت ان کے دلوں میں ڈال دے گا، وہاں سے نہیں آتے. اچھا اب آپ کیا کرنے کی کوشش کریں، اب ریمیڈی کیا ہے، سولوشن کیا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں کہوں گا ایک ایک بندہ اپنی توحید پہ محنت کرے، توحید پہ محنت کرے. آپ توحید پر محنت کرتے چلے جائیے، توحید افعالی کو سمجھیے، توحید عبودی کو سمجھیے، توحید تشریعی کو سمجھیے. اس تمام توحید پر محنت کرنے کے نتیجے میں آپ کا ذہن خدا کی طرف جائے گا. اچھا بدقسمتی سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بیماری کا علاج ہوتا ہے لیکن وہ علاج خود ایک بیماری بن جاتی ہے، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ کو بیماری ہوئی، آپ کو پونسٹن کھانی تھی، پونسٹن جعلی ہے، ایک بیماری اور بڑھ گئی. آپ کے بال گر رہے تھے، آپ نے شیمپو لگایا، وہ جعلی تھا اور بال گر گئے. بیماری کا علاج خود بیماری بن گیا، صحیح ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، عبادت بیماری کا علاج ہے، اور اگر عبادت غلط طرح سے ہو خود ایک بیماری ہے. خدا نے ہمیں دی تھی نماز کے اس کے ذریعے علاج کرنا، روزہ دیا اس کے ذریعے علاج کرنا، ہم نے اس کو بھی پروجیکشن میں استعمال کر لیا، ریاکاری کی، اب خود بیماری ہے، اب خود بیماری ہو گئی. عزاداری سید الشہداء دی تھی تاکہ تمہیں اس انسان کامل کا جلوہ نظر آتے رہے، تم اس کے پیچھے چلنا، اس کو بھی اپنی خود نمائی میں استعمال کر لیا، خود بیماری بنا دیا. آپ حل کو تبدیل کر رہے ہیں، حل کو بھی بیماری میں بنا دیا. اچھا اب ہوگا کیا؟ تو فارسی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز سڑنے لگے تو اسے نمک لگاتے ہیں. برا دن وہ ہے جب نمک سڑ جائے، برا دن وہ ہے جب نمک سڑ جائے. تو آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ اب بچانا کیسے، آپ نے کہاں سے بچانا ہے. اچھا یہ بچانے کا عمل ہوتا کیسے سوسائٹی کے اندر؟ فرض کیجئے میری سمجھ میں آ گئی ایک بات، اب میں بتاؤں کیسے لوگوں کو، بتانا کیسے سوسائٹی میں، سمجھانے کا پروسیس کیسے بنتا ہے، اس کے اوپر بھی چند منٹ آپ کی خدمت میں آرائز پیش کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جس طرح میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ عزت آپ ایجاد نہیں کر سکتے، عزت خدا دل میں ڈالتا ہے، اور جو آپ ایجاد کرتے ہیں وہ مصنوعی ہے. جیسے فرعون نے اپنے لیے عزت ایجاد کر دی لوگوں کے سامنے، مصنوعی تھی. آج کل کے پولیٹیشنز اپنے لیے عزت بناتے ہیں، مصنوعی ہے. اس پر عذاب بھی بہت ہے، اس پر سخت ترین عذابوں میں سے عذاب اس عزت پر ہے جو میں اور آپ مصنوعی طریقے سے بناتے ہیں، دولت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے سے. اسی طریقے سے جب میں اور آپ کریکشن کرنے پر جاتے ہیں، صحیح حل کی طرف توجہ دیتے ہیں، تب بھی یہی پرابلم آتی ہے. حل میں کر سکتا ہوں، توحید یہ کہتی ہے میں حل نہیں کر سکتا، میں نہیں حل کر سکتا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ توحید یہ کہتی ہے تم اپنی ذمہ داری کو انجام دو اور خدا سے حل طلب کرو. تم ذمہ داری کو انجام دو. اچھا اپنی ذمہ داری کو کیسے انجام دوں؟ پہلا عمل، خود بیماری میں نہ پھنسو. پہلا عمل، خود بیماری میں نہ پھنسو. اچھا اگر میں بیماری میں نہیں پھنسوں گا تو کیا ہوگا؟ ایک آئی لینڈ آف آنےسٹی بن جائے گا، جزیرہ، امانت داری کا جزیرہ. آپ نے دین کا ایک جزیرہ رکھ دیا سامنے کہ بھائی کم سے کم ایک آدمی ایسا ہے جو اس بیماری میں نہیں پھنسا. اب اس پر آپ کا یہ عمل اگر خدا کی خاطر ہو تو اس جزیرے کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی، یہ خود بخود بڑھے گا، کہنے سے نہیں بڑھے گا، کرنے سے بڑھے گا. آپ بیماری میں مبتلا نہ ہو، آپ بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، خلوص کے ساتھ خدا اللہ تعالیٰ سے طلب کیا، خدا میں تیرے دین کی خاطر اس کوشش کو انجام دے رہا ہوں، اپنا کام کو کرتے رہیے، خود بخود آپ کا کام ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گا. جس دن آپ نے سوچا یہ میں کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیجیے ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جائے گا، پھر کم ہونا شروع ہو جائے گا. جس دن آپ نے یہ سوچا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو انجام دوں گا، خدا کرے گا، یہ پھر آگے بڑھے گا, یہ سنبھال لے گا. پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کا خلوص کتنا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ کے جو لوگ درد رکھنے والے لوگ ہیں کمیونٹی کے اندر اور وہ چاہتے ہیں اس مشکل کو واقعا حل کریں, پہلا کام یہ کریں اپنے خلوص کو بڑھا لیجئے, اپنی پروجیکشن کو نل کر دیجئے. آپ اپنی پروجیکشن کو نل کر دیں, اپنے خلوص کو بڑھا دیں, اور جو بیماری آپ سمجھ رہے ہیں اس سے خود دوری کر لیں. اچھا یہ کام آسان ہے کیا؟ یہ کام انبیاء کا کام ہے. آپ سمندر کے بہاؤ میں نہر کے بہاؤ میں بہنا چاہتے ہیں, یہ کام آسان ہے. آپ کرنٹ کے اگینسٹ بہنا چاہتے ہیں, یہ انبیاء کا کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی بات عرض کروں, بالکل میں نے آپ کی خدمت میں بالکل اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھا ہے, کوئی مصنوعیت نہیں دکھانے کی کوشش کی. جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا میں اپنے لیے اسٹینڈرڈز بنائے اپنی لائف کے لیے, میں نے کہا میں لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہتا, اپنی لائف کے لیے اسٹینڈرڈ بناؤں گا, جوتے ایسے رکھوں گا, کپڑے ایسے رکھوں گا. آپ کی محفل وہ تھی جس میں آنے سے پہلے مجھے 10 دفعہ اپنے اوپر سوچنا پڑا کہ مجھے کہاں تک جانے کی اجازت ہے. کیوں؟ آپ میں نمائش اتنی زیادہ ہے. کہیں جانے کے لیے میں نہیں سوچتا, آپ کے یہاں آنے کے لیے سوچنا پڑا, چونکہ آپ کے اندر نمائش بہت زیادہ ہے. تو مجھے سوچنا پڑا کہ بھائی وہ جو میرے پھٹے پرانے جوتے ہیں وہ میں ہفتے سے پہلے تبدیل کر لوں, چونکہ مجھے اتوار کو جانا ہے, اور ہفتے کے دن جا کے میں نے نئے جوتے خریدے. اسلام آباد جانے کے لیے نہیں خریدتا تھا, آپ کے لیے کیوں خریدے؟ آپ کے اندر پروجیکشن بہت زیادہ ہے, آپ عزت بھی نہیں دیتے. پھر آپ عزت بھی نہیں دیتے نا, مصیبت یہ ہے. اچھا اگر میں ایئرپورٹ پر انہیں پھٹے ہوئے جوتوں میں جاتا ہوں اور مجھے کوئی عزت نہ دے, میرے لیے کوئی پرواہ نہیں. میں کہتا ہوں یہ سب دنیا پرست مادہ پرست ہیں, انہوں سے عزت لے کے میں کیا کروں گا. لیکن آپ اتنی زیادہ ڈیگریڈ کر دیں کہ میری بات بھی نہ سنیں, تو میں 36 گھنٹے ضائع کیوں کر رہا ہوں؟ تو آپ تو میرا کام بھی خراب کر رہے ہیں. آپ ادھر تک آئے ہوئے ہیں, کیوں کیا آپ نے اپنے ساتھ یہ ظلم؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو پرخلوص لوگ ہوں گے وہ آپ سے دور بھاگ جائیں گے, اور نام و نمود دکھانے والے ظاہر پرست لوگ آپ کے اطراف میں گھیر لیں گے. پھر آپ اپنی خرابی کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے. کیوں؟ آپ کے اندر کوئی بولنے والا نہیں رہے گا, چونکہ بولنے والے کو آپ ریپیل کر دیں گے, اس کو بھگا دیں گے باہر. آپ کیسے اپنی اصلاح کریں گے؟ کوئی امکان چھوڑ رہے ہیں آپ؟ تو یہ وہ سختی ہے, یہ وہ کڑوی ٹیبلٹ ہے جو آپ کو کھانی پڑے گی. آپ اپنے اوپر غور کیجئے, اپنے انداز کے اوپر. اچھا ہم ایک اور مشکل دیکھ رہے ہیں. اب جب میں نے اتنی تلخ باتیں کر ہی ڈالی ہیں تو یہ بھی عرض کرتا چلوں, ہم یہ سمجھتے ہیں اسلامی اخلاقیات مصنوعیات ہیں. نہیں, اسلامی اخلاقیات مصنوعیات نہیں ہیں, تکلفات نہیں ہیں. اسلامی اخلاقیات روح سے نکلتی ہیں. آپ کا ڈرائیور آپ کے سامنے آیا, آپ نے کہا بھائی یہ بہت اچھا آدمی ہے, آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں, دل میں آپ کے اندر اتنا سا بھی احترام نہیں ہے اس کے لیے. آپ سمجھیں اسلامی اخلاقیات مصنوعیات ہیں. مصنوعی طور پہ کچھ کرنا ہوتا ہے؟ نہیں, مصنوعی نہیں کرنا ہوتا, اندر دل کی گہرائی سے قبول کرنا ہوتا ہے کہ جو میرا ڈرائیور ہے یہ انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے. اس گہرائی پہ ہیں آپ؟ اس گہرائی تک جا کے سوچا ہے؟ بس ایک وہ ہوگا جو ظاہری طور پر اس کو ڈیگریڈ کر رہا ہوگا, ایک وہ ہوگا جو ظاہری طور پر اس کا احترام کر رہا ہوگا لیکن دل سے نہیں ہوگا. یہ اسلامی اخلاقیات ہیں؟ نہیں, یہ اسلامی اخلاقیات نہیں ہیں. مثلا آپ ظاہری طور پر کسی کے سامنے جھک کر مل رہے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں جھک رہا ہے, آپ ظاہری طور پر جھک رہے ہیں, اس کو اسلامی اخلاقیات کہتے ہیں. یہ مصنوعیات ہیں, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس اسلامی اخلاقیات کیا ہیں؟ اسلامی اخلاقیات یہ ہیں کہ آیت اللہ تبارک اپنے شاگرد کے آنے پر اپنی ابا بچھا کر اس سے کہتے ہیں تم اس کے اوپر بیٹھو. مصنوعی کام کیا ہے؟ اگر علامہ تبارک نے بھی کسی کو دکھانے کی خاطر یہ کام کیا ہوتا تو ریاکاری ہوتی اور ظلم عظیم ہے. نہیں, اس لیے نہیں ہے, یہ اندر قلب کے اندر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آدمی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے, اس لیے کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ اسلامی اخلاقیات کی روح کیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں سب ظواہر. نہیں, ظواہر نہیں ہیں, یہ اندر کے پیمانے ہیں. آپ جب تک اس اندرونی اعتقاد پہ نہیں پہنچیں گے کہ ہر انسان مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے, مجھے ہر انسان کا دل سے احترام کرنا ہے. اس وقت تک آپ اسلامی اخلاقیات کی روح کو نہیں سمجھ پائیں گے. آپ ظاہر ظاہر کرتے رہیں گے اور آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ اسلام ہے. نہیں, احسان محترم کہاں ہے, کس دنیا کے اندر. اور حقیقت عرض کروں, اپنے آپ کو اس غلطی سے نکالنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. لیکن میں پھر عرض کروں گا, آپ کب بڑے ہوں گے, پھر کب تک لڑکپن میں رہنا چاہتے ہیں؟ کچھ سیریسنس لائیے, اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالیے. آپ کی قوم بہت کچھ کر سکتی ہے. الحمدللہ وسائل کے اعتبار سے, استعداد توانائی کے اعتبار سے, حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اعتبار سے یہاں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ضائع مت کریں, اس کو صحیح جگہ پہ لے کے چلیں. اور میکینزم دولت سے نہیں چلتا ہے, میکینزم دین کا خلوص سے چلتا ہے. اس کو ضائع کرنے کے بعد کوئی دولت کام نہیں آتی, ورنہ آج سب لوگ فرعون کو نبی سمجھ رہے ہوتے اگر دولت سے چلنا ہوتا. لیکن سب ابھی بھی امیر المومنین کا احترام کرتے ہیں جس کا گھر اتنا سا تھا. اچھا, میں نے ضرورت سے زیادہ سختی کر دی, ٹھیک ہے نا. میں یہ ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ سوچو کہ کل زندہ ہی نہیں رہے, کام تو کر دو نا. اچھا, پہلا دن بھی نہیں تھا. مثلا اگر کوئی یہ سوچتا کہ بھائی آپ پہلی دفعہ کمیونٹی کے سامنے آئے تھے, آپ نے ایک ہی دن میں ساری گولہ باری کر دی, تو اب پہلا دن بھی نہیں ہے. سالوں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں, میں نے سوچا میں کب تک چپ رہوں, کب تک اندر گھونٹ گھونٹ کے رکھوں اس کو. تو میں فیڈ اپ ہوتا رہا, تھک رہا تھا. اس تھکاوٹ کے اظہار کی خاطر میں نے آپ کے سامنے برملا جو کچھ تھا, جو کچھ خود سمجھ رہا تھا, وہ اظہار کر دیا. اچھا, اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے بھائی آپ اظہار میں بہت آگے بڑھ گئے, ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. ممکن ہے کوئی یہ کہے, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو اسسمنٹ ہے وہ غلط ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن کم از کم مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں اپنی اسسمنٹ کو آپ کے سامنے ڈلیور کر سکوں. بعد میں آپ غلط ثابت کر لیجیے گا, کوئی ضروری تھوڑی جو مرتضیٰ زیدی نے کہا وہ سب صحیح ہوگا. اس نے 10 غلطیاں پہلے بھی کی ہیں, ایک اور غلطی بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ اپنے اوپر غور تو کر لیں گے نا کم از کم, کہ بھائی شاید صحیح نکل آیا تو کیا ہوگا. بالکل ایسی جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کا چھوٹا سا زخم کہہ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے خیال میں یہ کینسر کا ہے, تو ٹھیک ہے کہ بات اس کی غلط نکل سکتی ہے, لیکن کیا آپ چیک اپ نہیں کروائیں گے؟ چیک اپ تو کروا لیں گے نا کم از کم. کیوں؟ کیونکہ یہ اسپیشلسٹ کی اوپینین ہے, اتنی آسانی سے ٹالی نہیں جا سکتی. تو ایزان محترم, مجھے 26 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے, 14 سال ہو گئے پاکستانی سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے, اکیڈیمکس میں اسپیشلسٹ کی حد میں میری ایجوکیشن ہے. میں ان تمام بیک گراؤنڈس کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ سب کچھ عرض کر رہا ہوں, اور یہ سب اس خاطر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اہمیت دیں. اور آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں نے بچپنے میں آ کر آپ کے سامنے دل کی بھڑاس نکالنے کی خاطر یوں ہی کچھ نہ کچھ جمع کیا اور کہہ دیا. اسی خاطر میں نے انالیسس کی بیسس بھی آپ کی خدمت میں رکھی, صرف کلیم نہیں کیا ہے, دعوے نہیں کیے ہیں, بنیادیں بھی دی ہیں تاکہ آپ کو اس بات کو اندازہ لگانے میں آسانی ہو جائے کہ بے بنیاد بات نہیں کی گئی ہے, کچھ اصولوں کے اوپر بات کی گئی ہے. اچھا, یہاں سے میری جدوجہد پوری ہو گئی, جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے. یہ دور بہت اچھا دور ہے, اختتامیہ کے طور پر عرض کرتا چلوں, یہ دور بہت اچھا دور ہے. اس دور میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ظاہر ہو رہی ہیں, بہت بڑی بڑی تبدیلیاں. گویا مجھے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے خدا متعال اپنے دین کی ذمہ داریاں تقسیم کر رہا ہے. آپ خدا سے بڑی ذمہ داری مانگیں, چھوٹی ذمہ داری مت مانگیں, بڑا کام مانگیں, چھوٹے چھوٹے کاموں کو خوش مت ہوں. خدا متعال کے دین کو 6 ارب انسانوں تک پہنچنا ہے. آپ کا رول کیا ہے؟ آپ کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے دین میں, اس کی حجت میں زمین پر آ کر دنیا کے کونے کونے پہ پرچم اسلام لہرانا ہے. آپ کہاں تک ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کی تشریف آوری کے لیے کتنے میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے میدان کو آئیڈینٹیفائی کیجیے, اپنی اسٹرینتھ کو جمع کیجیے. آپ کی اورینٹیشن کلیئر ہونی چاہیے, آپ کا عمل آج پر ہو اور فوکس آپ کا فیوچر کے اوپر ہو, تو آپ اس ذمہ داری کو انجام دے سکتے ہیں. اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے, میں اور آپ اپنی زندگی کھیل کود میں گزار دیں گے, وہ حجت خدا تشریف لے آئیں گے اور ہم لوگ بے خبری کے عالم میں ان سے کہیں گے کہ پتہ نہیں مولا شاید آپ جلدی تشریف لے آئے، نعوذ باللہ تعالیٰ، ہم تیار نہیں تھے. آپ تیاری کر لیجئے، یہ گلوبل چینج ہے، آپ اس گلوبل چینج کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنی اورینٹیشن کو کلیئر کر لیں، اپنے اندر امپروومنٹ لائیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ایک اوپن سیشن رکھا. البتہ شاید آپ اس کی ایکسٹینٹ اتنی نہیں سمجھ رہے ہوں گے جتنا میں نے کر ڈالا. آپ شاید نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہاں تک جاؤں گا، اور میں نے ضرورت سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو اس گستاخی پر آپ مجھے پہلے سے ہی معاف کر دیجئے. اور اس گستاخی کو میں نے اس لیے انجام دیا، آپ کہیں گے کہ ہماری بہت توہین کر دی اس نے، ہمارے بزرگوں کو بھی بچپنے اور لڑکپن سے متہم کر دیا. لیکن اعزان محترم، زندگی میں کسی کو کہیں موقع دے دیجئے کہ بول دے، بعد میں آپ فائر کر دیجئے، اسے باہر نکال دیجئے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ میں سنتا تھا کہ کہیں پر کہ ایک مینیجر تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا ملازم بہت بڑبڑ کرتا ہے، اس کے لیے باہر بہت باتیں سناتے ہیں. اس نے ایک دن بلایا، اس نے کہا دیکھو بھائی، جو کچھ باہر سناتے ہو نا وہ اب یہیں سنا. پہلے تو ڈرا، پھر اس نے کہا کہ سناؤں یا نہیں سنا. اس نے کہا دیکھو ڈرو نہیں، جو سنانا سنا دو. اس نے کہا تم یہ ہو تم وہ ہو، سب سنتا رہا، نوٹ کرتا رہا، یہ 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 یہ. آخر میں جا کے اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم نے جو کہا نا وہ میں نے لکھ لیا ہے، اس میں کچھ صحیح ہوگا کچھ غلط ہوگا، تمہیں سزائے موت ہے، تم سزائے موت. لیکن ایک بات مطمئن رہنا، میں اپنی اصلاح کے اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا، تمہیں سزائے موت دوں گا. صحیح ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ مجھے سزائے موت دیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی اصلاح کے عمل کو ضائع نہیں کیجیے گا، اس کو اپنے اندر باقی رکھیے گا، کوشش کیجیے گا امپروومنٹ آتی رہے. اور ممکن ہے یہ بہت سخت لگے، اب بھی رکیے گا نہیں، کوئی اور آدمی زیادہ اچھے لہجے میں بھی سمجھا سکتا ہے. تو اس بات سے دل برداشتہ نہیں ہوئیے گا کہ ہم نے شروع کیا اور اتنا کڑوا گھونٹ پہلے ہی سیشن میں. نہیں، آپ اس عمل کو جاری رکھیے گا، آگے آنے والے لوگ زیادہ دھیمے لہجے میں آپ کو اور اچھی باتیں کر پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پروسیس اچھا ہے آپ کا.
واحد سلام
ما صلی اللہ محمد علیہ. اب یہ ہے کہ آپ میں 10,000 روپے دینے کی طاقت تھی، مجھ میں نہیں ہے، تو میں 50 منٹس میں ختم کر دوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں بھی لائبل ہو جاؤں اس 10,000 روپے کا، تو میرے لیے مصیبت بن جائے گی. پھر بہرحال ہماری عرائض یہاں پر اختتام پذیر ہوئیں. انشاءاللہ خدا آپ کو اجر عظیم نصیب فرمائے انشاءاللہ، امام کی تشریف آوری میں تعجیل کے لیے، اور یہ کہ میری اور آپ کی جانیں ان کی راہ میں قربان ہوں انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہاں، انہوں نے فرمایا کہ اس سلسلے کو بڑھانا چاہیے، ایسے لیکچر کافی نہیں ہے، ایک لیکچر کافی نہیں ہے. اور اس میں یہ کہ ہم امکان ہے کہ ہم گھر جائیں تو بھول جائیں، اس لیے اس کو مزید ہونا چاہیے. اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیبلٹس کی بھی ایک فریکوینسی ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ سے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ 3 ٹیبلٹ ڈیلی لیں، تو آپ یہ مت نہیں سمجھ سکتے کہ 9 لینے سے بیماری 3 دن پہلے حل ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا. سوشل پروسیس کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، بہت گریجول ہے، بہت گریجول، یہ اپنا ٹائم لے رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنا ٹائم لیں گے، آپ ایک دن میں اس کو صحیح نہیں کر پائیں گے. مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس کی فریکوینسی کو بڑھانے سے مشکل حل نہیں ہوگی، مشکل نہیں ہے، حل نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پیپر بنا لیجئے، آپ کے جو بڑے ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ کام کر لیں کہ ایک پیپر بنا لیں اور اس میں اپنے لیے لائن آف ایکشن ڈرا کر لیں کہ بھئی ہمارا لائن آف ایکشن اگلے 5 سال کے لیے یہ ہوگا، ہم ان ان چیزوں کے اوپر محنت کریں گے. اچھا، اب ایک مشکل ہے، جب بھی جو تھنکرز ہوتے ہیں وہ کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو لوگ اس میں ہلکے پھلکے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں، بھاری کاموں میں شریک نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں ایک لیکچر دوں گا اور اس کے اندر بہت زیادہ موٹیویشنل ہو، ادھر کی سٹوری ادھر کی سٹوری، تو لوگ غور سے سنتے ہیں. لیکن میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں میں توحید افعالی پہ ایک لیکچر دوں گا جس میں ایک اکیڈیمک ڈیپتھ ہوگی، اب سننے والوں کی تعداد کم رہ جائے گی. تو یہ جو پلانر ہوتے ہیں ان کے سامنے مشکل آتی ہے کہ پبلک ایسے کاموں میں اچھا شرکت کرتی ہے جن کی ڈیپتھ زیادہ نہیں ہوتی، اور اگر ڈیپتھ زیادہ ہو تو پبلک پارٹیسپیٹ نہیں کرتی. آپ یہ غلطی مت کیجئے گا. آپ کا حل آسان نہیں ہے, لہذا آپ مشکل کاموں میں آپ کو جانا پڑے گا. مثال کے طور پر فرض کیجئے یہ آپ کے لیے لیکچرز کا ایک سیریز رکھیں توحید کے اوپر, تو اب آپ بھاگیے گا نہیں کہ بھئی یہ خشک سا موضوع ہے, اس کو ہم کیا سمجھیں گے. ٹھیک ہے ہم پہلے سے ہی مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اب اتنا کافی ہے, یہ مت کیجئے گا. نہیں, آپ کی مشکل ڈیپتھ چاہیے, آپ کو گہرائی دینی پڑے گی. آپ کو جب گہرائی کے لیے حل کے لیے بلایا جائے تو پھر اس پہ بھی آپ شرکت کیجئے گا. البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, یہ کہ آپ کے سامنے ٹائٹل مقصد حیات تھا اور آپ پھر بھی آ گئے, اس کا مطلب ہے آپ گہرے حل کو بھی قبول کرنا چاہ رہے ہیں. ورنہ مقصد حیات کوئی بہت زیادہ اٹریکٹیو ٹائٹل نہیں ہے, صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ مشکل حل کو بھی لینے کو تیار ہیں اگر آپ کو حل دیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی فریکوینسی کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کا پیٹرن ڈرا کیا جائے, چار پانچ سال کی پلاننگ کی جائے کہ ہم پانچ سال کے اندر اپنی کمیونٹی کے اندر اس چیز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا کوشچن یہ ہے کہ کچھ علاقائی رسومات ہوتی ہیں اور کچھ شرعی احکام ہوتے ہیں, ان دونوں کو ملایا کیسے جائے. اچھا, اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے جو ایک تو ایک کیا جا سکتا ہے, شرعی احکام اور علاقائی رسومات ان کو چیک کیا جائے. ظاہر ہے جو پرائیورٹی ہے وہ شرعی احکام کو ہے, علاقائی رسومات ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے شریعت کے اوپر, شریعت ڈکٹیٹ کر سکتی ہے علاقائی رسومات کے اوپر. اچھا, اب یہ دیکھا جائے کہ اس میں سے کون سا شرعی لحاظ سے صحیح ہے. اس میں ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے ہوگا جو شرعی احکام کی لاجکس کو سمجھتا ہو.